شوي حاج
يا لا تشوي ولا
ناخذ فيديو بالموبايل.
فين بدي نشر؟
ما يحفظ شرعيته في الإدارة، صحيح؟ رئيس البرلمان حتى حالي، رئيس البرلمان ينتخبه نظام البرلمان. إذا سيد القائد ما يؤيد هذا التأييد، هذا الانتخاب، ليس شرعي نظام الإسلام.
क्यों क्यों इतनी खराबियां कर रहे हो? शहर को तबाह कर दिया है। क्यों क्यों ये काम कर रहे हो? ये मुल्क तुम्हारा है।
چہلم کی رات ان کی بیٹی زینب نے فون کیا اور اپنی فکر مندی اور پریشانی کا اظہار کیا۔ آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ بس کریں اور جلدی آ جائیں۔ وہ اپنی شہادت سے پہلے جمعرات کو یہاں سے چلے گئے۔
امریکیوں نے اس کو بہانہ بنایا اور کہا ان لوگوں کو کتائب حزب اللہ نے قتل کیا ہے۔
یوم 29/12 اتصل وزیر الدفاع الامریکی سید اسپر و ان في کرکوک حصل مثل هذا الهجوم وبالتالي نحن سنرد في بقصف بعض المقرات التي نشتبه انها قامت بمثل هذا العمل۔ أنا قلت له نحن بيننا لجان تحقيقية ونحقق وأنتم طرف في هذه اللجان وليس من الصحيح قيامكم بأي عمل من هذا القبيل، هذا سيكون عمل خطير وستكون له مردودات كبيرة۔
اس وقت تک امریکیوں کی طرف سے ابھی کوئی براہ راست قدم نہیں اٹھایا گیا تھا جبکہ اسرائیلیوں نے شام کے بعض علاقوں کو نشانہ بنایا تھا۔
میں نے عراق کی تمام سیکیورٹی فورسز کو آمادہ باش کا حکم دیا، اسی طرح شہید ابو مہدی کو بھی اطلاع کر دی۔ ابھی میری گفتگو کو 15 یا 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ ابھی قائم پر بمباری کی گئی ہے۔
قصائر عدة في الحشد الشعبي هددت واشنطن برد قاس على استهداف الولايات المتحدة مقرات تابعة لكتائب حزب الله العراقي غربي البلاد۔
میری نظر میں یہ حملہ پہلے سے طے شدہ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا ہے۔ اس حملے کا مقصد ان علاقوں سے حشد الشعبی کے جہادی فورسز کو نکالنا ہے اور یہ کہ اس علاقے کو ہر ایسی طاقت سے نجات دلائی جائے جو علاقے میں امریکہ کے باقی رہنے کے منصوبوں کو نقصان پہنچا سکے۔
هو يعتبر انه س
پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت حاج قاسم نے پیر کو عراق آنا تھا۔
میں نے حاج قاسم سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ البتہ ہم رمزیہ الفاظ کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، ہماری طرف آئیں گے یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میرا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ کہا کہ میں عراق جانا چاہتا ہوں، شاید وہاں سے تمہاری طرف آؤں۔
میں نے حاج قاسم کو فون کیا اور کہا میں حلب جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا کس لیے نہ جاؤں؟ کہتے ہیں ممکن ہے کہ ہمارا دوست آئے۔ جب انہوں نے یہ جملہ بولا کہ ممکن ہے ہمارا دوست آئے تو میں سمجھا کہ شاید حاجی آنا چاہتے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کب؟ کہتے ہیں یہی آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر آئے گا۔
پیر کا دن آ گیا، حاج قاسم کا سفر منسوخ یا تاخیر کا شکار ہو گیا، وہ عراق نہیں آئے اور ہمیں بھی اس بات کی خبر نہ ہو سکی۔
31 دسمبر کو قائم پر امریکی حملے میں شہید ہونے والوں کے جنازے جلوس کی صورت میں لے جائے جا رہے تھے۔ موقع مناسب دیکھ کر بہت سے لوگ امریکی سفارت خانے کی طرف چل پڑے تاکہ وہاں سفارت خانے کے سامنے دھرنا دیں۔ امریکی انتہائی حساس صورتحال سے گزر رہے تھے،
لوگ بہت جذباتی ہو رہے تھے، غمگین اور غصے میں تھے، لہذا عوام سفارت خانے کی طرف چل پڑی۔ مظاہرین میں سے کچھ لوگ زبردستی سفارت خانے میں داخل ہو گئے۔
ان نازک حالات میں ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ حاج قاسم عراق آئیں۔
سفارت خانے کے واقعے کے بعد ہم نے ابو مہدی سے زور دے کر کہا کہ آپ ایران چلے جائیں اور اپنے گھر والوں کے پاس سے ہو آئیں، جب تک ہو سکتا ہے حالات کچھ پرسکون ہو جائیں، لیکن حاج قاسم کے سفر کی وجہ سے اس معاملے میں تاخیر ہوتی رہی۔ منگل کے دن ایک معمول کی داخلی پرواز ہوا کرتی تھی۔
ہم ایئرپورٹ پر تھے اور جناب ابو باکر کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم سے کہا گیا تھا کہ جناب ابو باکر نے پہنچنا ہے۔ واضح ہے کہ میری ذمہ داری تھی کہ میں ایئرپورٹ پر رہوں۔ جب بھی کوئی عہدیدار یا کوئی اہم شخصیت آئے تو ان کا استقبال کرنا میری ذمہ داری تھی۔
میں نے دفتر والوں سے کہا کہ معاملات کو منظم کریں، میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، ابو باکر کو اپنے ہمراہ لے کے آؤں گا۔
ہوائی جہاز اترا اور رن وے پر چلنے لگا۔ معمول کے مطابق جب جہاز کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے تو ہمارے ایک افسر سے اجازت لی جاتی ہے کہ جہاز کا دروازہ کھول دیں یا نہیں۔
ہم لوگ گاڑی لے کر جہاز کی سیڑھیوں کے پاس پہنچ گئے۔
مسافر اترنا شروع ہوئے۔ اس پرواز کے انچارج نے میرا گریبان پکڑا اور پوچھا سید کہاں ہیں؟ میں نے کہا سید نیچے ہیں۔ کہتا ہے ان سے کہو کہ اوپر آئیں۔
ہم نے دیکھا کہ ابو باکر سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہیں اور ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ اوپر آؤ۔ جب ہم ان کے قریب ہوئے تو انہوں نے بتایا حاجی اوپر ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ حاجی اوپر ہیں، اسی وقت میری نگاہ سید پر پڑی۔ سید کا رنگ روپ بدلا ہوا تھا۔
میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا۔ میں نے دیکھا کہ جہاز کے دائیں طرف سیڑھیوں پر جناب حسین پور جعفری آ رہے ہیں۔ سیڑھیوں کے درمیان میں پہنچ کر مجھ سے کہتے ہیں جلدی جلدی کریں۔
پھر ابو باکر وہاں کھڑی گاڑی میں بیٹھ کے اور میں ایک دوست کے ہمراہ اوپر چلا گیا۔
حاجی وہاں جہاز کے اندر پہلی لائن میں وہاں کونے میں بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، ایک ماسک پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا حاجی آقا میں تو دھنگ رہ گیا ہوں۔ کہتے ہیں کیا ایک درود شریف پڑھو، تم دھنگ والی حالت سے باہر آ جاؤ گے۔ جب حاج آقا آ جاتے تھے ہم ادھر ادھر ہو جاتے، کوشش کرتے تھے کہ نہ ہم انہیں ملیں اور نہ وہ ہمیں دیکھیں۔ ہم جہاز کی پچھلی طرف گئے، سید صاحب آئے، حاج آقا کو لیا اور چلے گئے۔
گاڑی میں آگے ڈرائیور اور پور جعفری بغل میں بیٹھ گئے۔ حاج آقا پور جعفری کے پیچھے دائیں طرف بیٹھ گئے، میں بھی پیچھے بیٹھ گیا۔
کوئی حفاظتی ٹیم نہیں تھی، ہمارے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہیں تھا۔ جب ہم کچھ فاصلہ طے کر چکے تو پوچھتے ہیں کہ کب پہنچیں گے۔ میں نے کہا بس ابھی ہم شہر پہنچیں گے، پھر وہاں سے دفتر جائیں گے۔ جب کچھ اور فاصلہ طے ہوا تو سید اکبر کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں،
حاجی نے باتوں کے درمیان بغیر کسی مقدمہ کے کہا،
سید اکبر عراق کا یہ حامد بوڑھا ہو چکا ہے، اسے شہید ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا حاجی آپ دعا کریں۔ کچھ اور آگے آئے تو کہتے ہیں ابو باکر بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں بھی اب شہید ہو جانا چاہیے۔ پھر تھوڑا اور آگے آئے تو بولے سید تم بھی بوڑھے ہو چکے ہو، تمہارا بھی اب کوئی فائدہ نہیں، تمہیں بھی اب شہید ہو جانا چاہیے۔ ہم نے کہا حاجی آقا کوئی ایسے ہی تو شہید نہیں ہو جاتا۔ میں نے کہا خدا ہمارے نصیب میں کرے۔
کہتے ہیں ہم درخت کے پکے ہوئے پھل ہیں، اگر ہم نے اب فائدہ نہ دیا تو زمین پر گر جائیں گے اور روندے جائیں گے۔
منصوبہ یہی تھا کہ سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا جائے، لیکن یہ پروگرام نہیں تھا کہ آگ لگائی جائے اور افراتفری ہو۔ مثال کے طور پر لوگ سفارت خانے کے سامنے اکٹھا ہوں، یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ مزاحمت ہو، دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کیا جائے اور در حقیقت جنگ چھڑ جائے۔ یہ مشکل تھا کیونکہ ان دنوں عراق میں آئے دن مظاہرے ہو رہے تھے۔
مظاہرے اصل میں حکومت کی تبدیلی کے لیے ایک امریکی منصوبہ تھا اور ہمیں اس بات کی خبر تھی۔ اور جناب عادل عبد المہدی کا تیسری مرتبہ امریکہ کا دورہ ملتوی ہونا بھی ایک دلیل تھی، کیونکہ وہ اس انتظار میں تھے کہ مظاہروں کا نتیجہ سامنے آ جائے۔ اگر مظاہرے کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر جناب عادل عبد المہدی کو امریکہ دورے کی اجازت دی جائے۔
بشكل عام وهم بدوا انه ما يسمعون حتى للحكومه العراقيه، مطلقا لم يسمعوا الى الحكومه العراقيه، وكان الطيرون ينزلون يتحركون بالاجواء وكانها اجواء امريكيه۔
گھر، ہیڈ کوارٹر اور سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھی جا رہی تھی۔ ڈرون طیاروں کی آواز مسلسل کانوں سے ٹکراتی تھی۔ سفارت خانے کے واقعہ سے اگلے دن وہ وہاں گئے تاکہ جو لوگ وہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں ان سے وہ جگہ چھوڑنے کا کہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن انہوں نے آگے جانے سے منع کر دیا اور صرف ڈرائیور کے ساتھ چلے گئے۔ میں اس خراب صورتحال سے بہت پریشان تھا، لہٰذا میں نے اپنی گاڑی میں ان کا پیچھا کیا۔ جناب حسن اور جناب ابو مہدی جو وہاں مظاہرین سے تاکید کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو یہاں سے دور کر دیں اور نوبت لڑائی تک نہ پہنچے، انہوں نے بہت کوشش کر کے لوگوں کو روکا تاکہ وہ سفارت خانے کی عمارت میں داخل نہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں سب کچھ امریکیوں کے کنٹرول میں ہے، حتیٰ سارے ٹاورز ان کے اپنے قبضہ میں تھے۔ سفارت والے اس جگہ کو تحت نظر رکھے ہوئے تھے جہاں ابو مہدی موجود تھے۔ انہیں ان کی پہچان تھی اور وہ ان کی تمام حرکات کو دیکھ رہے تھے۔ اسی کے پیش نظر اس ساری صورتحال میں جناب ابو فدق اور وہ دوست جو وہاں موجود تھے کوشش کر رہے تھے کہ عوام کو سفارت خانے سے دور کریں۔ میں نے گیراج کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حاجی گاڑی سے اترے ہیں۔ حاجی کے منہ پر ماسک تھا، میں حیران رہ گیا۔ میری حیرت کو دیکھ کر حاجی مسکرائے، ماسک ہٹا کر بولے، کیا ہے رضا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ میں نے سلام کیا۔ کہتے ہیں، رضا تم ابھی تک اکیلے ہی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی۔ حاجی گھر میں آ گئے۔
انہیں بہت جلدی تھی، حاج قاسم کے مطابق ہماری تیاری بھی نہ تھی۔ سردیاں بھی تھیں، حاجی کو بہت سردی لگتی تھی، انہیں ٹھنڈک زیادہ اچھی نہیں لگتی تھی۔
جیسے ہی ہم پہنچے حاجی نے دو کام جلدی کرنے کو کہے۔ کہتے ہیں، ایک ٹیلی فون چاہیے اور دوسرا یہ کہ ٹی وی لگاؤ، دیکھیں ٹی وی والے کیا دکھا رہے ہیں۔ لوگ امریکی سفارت خانے پر حملہ آور تھے۔ ٹیلی فون لگا دیا گیا، وہ پاس بیٹھ گئے۔ ایک ابو مہدی کا نمبر ملایا اور کہا، میں اس طرف آ گیا ہوں، کسی کام سے ادھر آیا ہوں۔ پھر ایک فون حامد کو کیا اور ایک میرا خیال ہے کہ جناب شمخانی کو کیا تھا۔
کچھ مہینے پہلے میں تہران گیا، چھٹی کے لیے گیا تھا، پھر بعد میں ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ کہتے ہیں چند منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، میں چند منٹ وہاں بیٹھ گیا۔ وہ رونے لگے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا، سید میں تھک گیا ہوں، عراق نے مجھے بہت تھکا دیا ہے۔
وہ واقعی تھکے ہوئے تھے، عراقی سیاست سے، اپنے وجود سے، بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلق سے۔ وہ چاہتے تھے آرام کریں، وہ عراق کے لیے عراق کے حق میں سوچتے تھے اور عراقی حکومت کے مفادات کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے تھے، افسر اہم نہیں، حکومت کی اہمیت ہے، ایسی حکومت جو عوام کی خدمت کرے۔ انہوں نے یہ بات اپنے سیاسی دوستوں کے سامنے بھی رکھی تھی۔ ایک میٹنگ میں جہاں ان کے دوست موجود تھے، اس مسئلے پہ بھی انہوں نے بات کی۔ وہ کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے تھے اور کچھ چیزوں کے اچھے یا برے ہونے سے متعلق بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ایسے شخص کو تلاش کریں جو عراق کے درد کو اپنا بنا لے، جو عراقی عوام کی خدمت کرے۔ وہ حصہ لینے کی بات نہیں کرتے تھے، لیکن کہتے کہ آپ کی ہر جماعت کیوں صرف اپنی ہی جماعت سے حکومت کا سربراہ لانا چاہتی ہے۔
ان کا کہنا تھا، ممکن ہے کہ میں آج ہوں کل نہ ہوں، آپ لوگوں کے درمیان اگر اتحاد نہیں ہوگا، اگر آپ میں یکجہتی نہ ہوئی، اس محاذ کو اگر باقی نہیں رکھیں گے عراق میں درپیش مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بنیادی مرکزی جگہ ہے۔ ان میں سے بعض اعتراضات کا الزام انہیں اسلامی جماعتوں کو دیا جا سکتا تھا، لیکن دوسری طرف ان جماعتوں نے جو زحمتیں اٹھائی تھیں، جو خدمات انجام دی تھیں، اس بنا پر ایسے الزامات نہیں لگنے چاہیے تھے اور ان کے خلاف ایسا احتجاج نہیں ہونا چاہیے تھا۔
اور افسوس کی بات ہے کہ شیعہ کے گھر میں، وہ جگہ جو عراق میں شیعوں کا مرکز ہے، وہاں نااتفاقی اور بدنظمی سب سے زیادہ تھی۔
بہت سے واقعات جن کا ایک قریبی تعلق خود عراقی اور شیعی جماعتوں سے تھا، وہ جماعتیں بھی لاعلمی میں ان مظاہروں کا حصہ بن گئیں۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ اصل واقعہ کیا ہے۔
ڈاکٹر عادل سے امریکیوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، بہت بڑا نقصان۔ خود ٹرمپ جب عین الاسد میں آیا تو اس سے رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کا یوں آنا غیر قانونی ہے اور ہم آپ کا استقبال نہیں کر سکتے، ہم آپ کو بغداد آنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ یہاں آپ کا سرکاری استقبال کریں۔ امریکیوں کو احساس ہو گیا تھا کہ اگر ڈاکٹر عادل وزارت عظمیٰ پر برقرار رہتے ہیں تو یقینی طور پر ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کسی بھی صورت میں ان کی حکومت کو گرا دیں، اور پھر گرا دی۔
حاج قاسم اور ابو مہدی ان مظاہروں کے بارے میں اپنی الگ ہی نظر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ جو مظاہرے کر رہے ہیں مظلوم لوگ ہیں اور ان کے حقوق ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ سفارت خانے نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی سے غلط فائدے اٹھائے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ عوامی جذبات سے کھیلیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے کچھ جائز اور حقیقی مطالبات ہیں۔ وہ ہمیں اور سیاستدانوں سے کہتے تھے، ضروری ہے کہ احتجاج کرنے والے مظاہرین کامیابی کے ساتھ اپنے گھروں کو لوٹیں، شکست کھا کر نہیں۔
شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی نے جو ان مظاہروں میں کردار ادا کیا، اس نے واقعی امریکیوں کو تکلیف دی۔
اس رات تقریباً 9 بجے جناب ٹرمپ نے مجھ سے رابطہ کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 31 دسمبر 2021 کا آغاز ہے اور امریکہ میں جشن ہوتا ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یہ لوگ کون تھے، کیا ایرانی تھے؟ میں نے کہا نہیں، وہ عراقی ہی تھے جو قائم شہر پر حملہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ میں نے امریکی وزیر دفاع جناب اسپر کو خبردار کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کام کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ اس نے جواب میں کہا، ہم ایرانیوں کو زیادہ نہیں جانتے، آپ ہم سے بہتر انہیں جانتے ہیں۔ میں نے کہا، ایرانی کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ یہ فون کال تقریباً 15 منٹ تک جاری رہی۔ اس نے کہا، آپ مذاکرات کرنے میں زبردست اور ماہر ہیں، آپ اس مسئلے میں جو کر سکتے ہیں کریں، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کبھی بھی مجھ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس بات کو اس نے 2 مرتبہ دہرایا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم ایرانی فریق کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ ایران سے بالکل مطمئن نہ تھا۔ اس نے کہا، ایرانیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو اور ہم بھی تیار ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نئے سال میں ہمارے لیے اچھی خبریں لائیں گے۔
ہم نے حاجی سے کہا یہاں نہ رکیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں یہاں نہیں رکوں گا۔ ہم نے پوچھا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کہتے ہیں میں لبنان جاؤں گا، بدھ کے دن رات میں واپس آ جاؤں گا یا جمعرات کو۔
پھر ہم رات 12-1 بجے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ سونے سے پہلے انہوں نے پوچھا، بغداد کے لیے پرواز کب ہے؟
حاج قاسم اپنے آخری سفر جس میں وہ شہید ہوئے، اس سے پہلے بھی عراق آتے رہے تھے۔ 22 दिसंबर को हाज अबू मेहदी के घर में एक मीटिंग थी। ये मीटिंग बहुत अहम थी, उसमें बहुत से महरमाना मौजूआत यानी खुफिया मौजूआत पर बात हुई, क्योंकि अमरीका ने मुआविन वज़ीर ख़ारजा को इराक़ भेजा था और वह इराक़ में था। उसने इराकी हुकाम से कहा कि अब अमरीका फिर से इराक़ में आ गया है और आइंदा ज़्यादा ताकत के साथ आएगा और फिर कभी यहाँ से नहीं जाएगा। मैं इस बात की आपसे इजाज़त नहीं ले रहा। उसने इस अंदाज से गुफ्तगू की,
أليس أنا الذي وقعت اتفاقية مع أمريكا اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات؟ إيران ما قالت لماذا وقعتم، لأن هذا شأن عراقي، إحنا نعتقد بأن العراق يستطيع أن يستفيد من أمريكا، ولكن حينما تكون أمريكا مثلا تريد أن تتدخل بالشأن العراقي أو تريد أن تتخذ من العراق منصة للإضرار بالدول الأخرى نقول
2011 کے معاہدے کے تحت امریکی فورسز کو عراق سے نکل جانا تھا اور ان کا عراق سے اور عراق میں سوائے سیاسی و ڈپلومیٹک روابط کے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ ہر وہ چیز جس پر ان کا حکومت سے اتفاق ہوگا صرف اسی پر عمل درآمد اور اسی دائرے میں رہ کر کام کیا جائے گا۔ لہٰذا ان کی فزیکل موجودگی 2011 میں اختتام پذیر ہو چکی تھی۔ یہ بات ناقابل قبول ہے کہ امریکہ دوبارہ آئے اور عسکری فورسز کو یہاں تعینات کرے۔ اس طرح کے قبضے کو مزاحمتی تحریکوں کا سامنا ہوگا۔
سردار قاسم سلیمانی حقیقت پسند، حقیقت بین تھے، اور نہ صرف ایک جنرل بلکہ وہ مکمل طور پر ایک ڈپلومیٹ بھی تھے۔
میں نے پوچھا، حاجی آئیں گے یا نہیں؟ اس نے کہا، وہ آ چکے ہیں، آ گئے ہیں اور فوری طور پر بیروت چلے گئے ہیں۔
ایک بجے کا وقت تھا جب وہ بیروت پہنچے۔ کہتے ہیں میں جلدی واپس جانا چاہتا ہوں، اس طرح کرو کہ میں جلدی واپس چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں آج رات واپس چلا جاؤں۔ میں نے کہا، آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے، آج رات ٹھہر جائیں۔ کہا، نہیں، ایک میٹنگ ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے جناب سید کے دفتر رابطہ کیا، بات کی۔ چونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جناب سید کے پروگراموں میں مزاحم ہوں، اس لیے عام طور پر ملاقات ہم آہنگی سے ہوتی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے پہلے سے کچھ طے شدہ پروگرام ہوں، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا تھا۔ دفتر والے کہتے ہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اتنے میں حاجی نے پھر پوچھا، کیا بنا؟ میں نے کہا، ابھی تو آپ نے پوچھا ہے، تھوڑا انتظار کریں۔ پوچھتے ہیں، ہم آہنگ کرتے ہیں۔ بولے، مجھے جلدی ہے، واپس جانا ہے۔ انہیں بہت جلدی تھی۔ کہتے ہیں، مجھے کوئی خاص کام نہیں ہے، صرف سلام علیک کروں گا اور بس، ایک گھنٹے سے زیادہ ان کا وقت نہیں لوں گا، وہ اپنے پروگرام خراب نہ کریں۔ پھر کہا، جب تک تم ملاقات طے کرتے ہو، میں شہید عماد کے گھر سے ہو آؤں، ان کے بچوں سے مل لوں۔
حاج قاسم جب بھی لبنان آتے، پہلے سید حسن نصر اللہ سے ملنے جاتے اور بعد میں ہمارے گھر آیا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ پہلے ہمارے گھر آئے اور بعد میں سید حسن سے ملاقات کو گئے۔ جب یہاں آئے تو کہا، میں جب جہاز سے اترا، اپنی رہائش گاہ پہنچا تو دیکھا کہ میری تسبیح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے امی سے کہا کہ آپ کے پاس اضافی تسبیح ہوگی۔ امی گئیں اور تسبیح والا ڈبا اٹھا لائیں۔ امو جان نے ہاتھ بڑھایا اور تربت امام حسین والی تسبیح اٹھا لی۔
ہم ملاقات کو پہنچے، باتیں کرتے رہے۔ وہ بہت مطمئن اور خوش تھے، مزاج میں شوخی تھی۔ انہیں جلدی ہوا کرتی تھی، لیکن بیتابی نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک خاص قسم کا اطمینان ان کے چہرے پر رہتا تھا۔
ہم ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ حاج قاسم شروع سے ہی ایک مطمئن شخصیت تھے۔ وہ ہمیشہ ہنس مکھ اور مطمئن نظر آتے، جبکہ دوسری جگہوں پر جاری ہلچل کی طرف بھی ان کی توجہ رہتی تھی۔ یعنی آپ کے بقول بہت خوش مزاج آدمی تھے۔
حاج قاسم اور حاج ابو مہدی جس چیز کے پیچھے تھے وہ یہی تھی عراقی حکومت اور شہریوں کے وقار کا تحفظ ضروری بنایا جائے۔ انہوں نے عراق میں اپنی حمایت کروانے یا اپنے موقف کو برتر ثابت کرنے یا اپنی اہمیت بنانے کی خاطر شیعوں کو سنیوں یا کردیوں سے یا کردیوں کو سنیوں سے اہم ظاہر کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کی، بلکہ وہ عراق کو ایک ملک کے طور پر دیکھتے تھے۔ اور یہ نقطۂ نظر ایک اچھی حکمت عملی کا حامل ہے، کیونکہ اگر انہوں نے عراق کو شیعوں کی حمایت کے نقطۂ نظر سے دیکھا ہوتا تو نقصان بہت زیادہ ہوتا، کیونکہ اس طرح عراق دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔
حج قاسم کی موجودگی فعال اور مؤثر تھی اور امریکہ ان کے وجود کی اہمیت سے بخوبی واقف تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ حج قاسم رات میں شام کے شہر حلب میں ہیں، پھر عراق کے صحرا موصل میں دکھائی دیتے ہیں، پھر اگلے دن کسی دوسری جگہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ نے ان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی تھی۔
حج قاسم کی سرگرمیاں واضح تھیں، بہت سے موقعوں پر خاص کر میدان جنگ میں ہم خود یا مورچوں میں موجود برادران امریکی فورسز کے نمائندہ کو اطلاع دیتے تھے کہ حج قاسم یہاں موجود ہیں، لہٰذا غلطی سے یہاں بمباری نہ کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں تم اعلان کرتے پھرو کہ غلطی ہو گئی ہے۔ حج قاسم اکیلے ہی موٹر بائک پر سوار ہو کر اگلے مورچوں میں پہنچ جاتے تھے۔
حج قاسم کا بہت سے معاملات میں اپنا ایک خاص نقطۂ نظر تھا، البتہ ان کا نقطۂ نظر بالکل ٹھیک تھا۔ وہ کہتے تھے ہمیں اس جنگ میں عراق اور شام میں اعلیٰ درجے کی استقامت، ہمت اور بہادری کی ضرورت ہے۔ عام طور پر وہ جب بھی دفتر آیا کرتے تھے، دفتر کے دوست کیمرہ لے آتے اور تصویریں بنانا شروع ہو جاتے، کبھی ایسا نہیں بھی کرتے تھے۔ لیکن اس آخری ملاقات میں حاج قاسم نے خود ان کو کہا، انہیں آواز دی، آپ کے کیمرے کہاں ہیں، انہیں لے کر آئیں۔
حتیٰ کچھ تصویریں بنائیں تو کہتے ہیں لاؤ مجھے دکھاؤ کیسی تصویریں آئی ہیں۔ سب تصویریں دیکھیں اور پھر کہا ہاں یہ ٹھیک ہیں۔
یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ میں نے ان سے کہا میری درخواست ہے کہ آپ بغداد نہ جائیں، وہاں کی صورتحال تشویشناک ہے۔ مجھ سے کہتے ہیں نہیں ضرور جاؤں گا، کوئی چارہ نہیں ہے۔
جب حاجی آقا جناب حجازی کے دفتر میں آئے، وہاں کپڑے تبدیل کیے اور جانے کے لیے تیار ہوئے تو فاطمہ نے فون کیا، انہوں نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر آپریٹر نے کال اٹھائی تو فاطمہ نے پوچھا کیا امو چلے گئے ہیں؟ آپریٹر نے بتایا نہیں ابھی تیاری کر رہے ہیں۔ فاطمہ نے کہا میں بھول گئی تھی، مجھے امو سے ایک ضروری بات کہنی ہے۔
الوضعية هنيك مو منيحة، كتير خطر عليك. العم جاوبني شوفي قديش الجو جميل، الجو كتير منيح۔
میں ٹیلی فون آپریٹنگ سسٹم پر نہیں تھا، لیکن ہمارا ایک دوست وہاں تھا۔ اس نے سنا تھا کہ شہید کی بیٹی نے پوچھا، یہ گھر والے عام طور پر حاجی کو امو کہتے تھے، امو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حاجی نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا، میری پیاری بیٹی میں اپنی قتلگاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ ہمارے ایک عزیز دوست جو لبنان میں ہیں اور دشمن ان کی تلاش میں ہے، صہیونی حکومت اس کے پیچھے ہے، وہ بھی وہاں تھا۔ حاجی کو خدا حافظی کرتے ہوئے جب حاجی گاڑی میں سوار ہو کر دمشق جا رہے تھے، انہوں نے اس سے عربی زبان میں کہا، جناب محتاط رہو، دشمن کا خنجر تمہاری گردن پر ہے، اپنا خیال رکھو۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں، دشمن کا خنجر آپ کی گردن پر ہے۔ حاجی بہت مطمئن اور پرسکون ہو کر کہتے ہیں میں تو تیار ہوں۔ شاید یہ آخری جملے تھے جو میں نے ان سے سنے، کیونکہ کچھ منٹ بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ جناب سید نے مجھے کال کی اور پوچھا بغداد کے لیے کون کون سی پرواز ہے۔ اتفاق سے میں ایئرپورٹ پر ہی تھا، میں اطلاعات والوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ بغداد کے لیے کن دنوں میں پرواز ہے۔ اس نے کہا جمعہ کے دن۔ میں نے پوچھا جگہ ہے یا نہیں، اس نے بتایا کہ ہماری یہ فلائٹ فل ہے۔ میں دفتر آیا اور وہاں سے میں نے حاجی آقا کو فون کیا، میں نے بتایا کہ سوریا ایئر لائن میں جگہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری فلائٹ فل ہے۔ انہوں نے کہا اجتہت الشام والوں کو فون کرو۔ اجتہت الشام ایک پرائیویٹ فلائنگ کمپنی ہے، میں نے اس کے سی ای او کو فون کیا، وہ اپنے گھر میں تھا، میں نے پبلک فون کے ذریعے اس سے بات کی اور حاجی آقا کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں 19:20 پر ہماری ایک پرواز بغداد کے لیے ہے. کہتے ہیں اچھا میں ابھی بتاتا ہوں. 10 منٹ بعد کہا 6 سیٹ بک کروا لو.
اس رات وہ تشریف لائے بہت جلدی میں تھے, بدھ کی رات آئے تھے. کہتے ہیں کہ جمعرات کا پروگرام طے کر لو اور ہمارا ایک دوست بھی ہمارے ساتھ آئے گا. حاجی آقا نے مجھ سے رابطہ کیا, پوچھا کہاں ہو. میں نے کہا حاجی آقا میں ایئرپورٹ پر ہوں. کہا میرے دفتر فون کرو میرے نمبر پر. ہم نے فون ملایا, سلام. حاجی نے جواب میں کہا علیک السلام. ارے بھائی, میں نے کہا جی فرمائیں حاجی آقا. کہا ایک ٹکٹ اور لو, اس کے لیے خود جاؤ. صبح فجر سے کچھ پہلے 3-3:30 بجے تھے یا 3:45 ہوں گے. میں نے دیکھا کہ ان کے کمرے کی ساری لائٹس جل رہی ہیں. میں حاجی کے دروازے سے کچھ قریب ہوا, سوچ رہا تھا کہ حاجی کو آواز دوں یا نہ دوں. نہیں معلوم اس وقت انہیں کیا کام ہوگا. میں نے غور سے سنا تو ان کے کمرے سے جنگی اشعار کی آواز آ رہی تھی. شہدا کے بارے میں کچھ پڑھ رہے تھے, یعنی کچھ اسی طرح جنگی ماحول بنا رکھا تھا. میں نے آگے بڑھ کر پوچھا, آغا آپ اس وقت اتنی صبح میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم ناشتہ کریں, حاجی آقا اٹھے اور میز کی کرسی پر بیٹھ گئے. کچھ لکھنا شروع کیا. حاجی آقا عام طور پر ایسا ہی کرتے تھے, ہر روز کچھ لکھتے تھے. کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کچھ نہ لکھا ہو. ہر روز جتنی بھی میٹنگیں ہوتی تھیں وہ لکھتے تھے.
12 شعر تھے یا 11 تھے ابھی مجھے یاد نہیں. 6-7 شعر ایک صفحے کی دائیں طرف لکھے تھے. ان کے ہاتھ کی تحریر ہمارے پاس محفوظ ہے.
اچھا تھا اگر ہم اس کے اوپر لکھتے, آئندہ 5 سال کی پیشن گوئیاں, کچھ اس طرح کا عنوان اس پر لکھنا چاہیے تھا. انہوں نے سپہر مجھے کال کی اور بتایا کہ 11:30-12 بجے میری فلائٹ ہے اور میں آ رہا ہوں. یہ پہلی مرتبہ تھا کہ انہوں نے کہا میں خزرہ نہیں جاؤں گا بلکہ سیدھا آپ کے پاس آؤں گا. اجنحت الشام کے عملہ نے بغداد کی فلائٹ کے تمام مسافروں کو فون کیا اور بتایا کہ آپ کی فلائٹ کا وقت 7:20 کی بجائے 10:10 ہو گیا. ہم نے پوچھا 10:10 کیوں؟ دمشق کے ایئرپورٹ پر موسم سرما میں شام کے وقت عام طور پر دھند ہو جایا کرتی ہے, یعنی حد نگاہ صفر ہو جاتی ہے. پائلٹ رن وے کو نہیں دیکھ سکتا. یہی کہ جب فلائٹ کا وقت ہوا حاجی آ گئے.
انہیں بتایا گیا کہ فلائٹ کا وقت بدل گیا ہے,
اب اس کا وقت 7 بجے نہیں بلکہ 10:10 ہو گیا ہے.
انہوں نے ایک آہ بھری, ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی. میں نے حاجی آقا سے کہا بس اب آپ یہاں نہ رہیں, صبح سے ابھی تک ہم یہیں تھے, صحیح نہیں لگ رہا, ہمیں اپنی جگہ بدل لینی چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
عام طور پر وہ کسی جگہ اتنی دیر تک نہیں ٹھہرتے تھے, لیکن وہاں ایک جگہ وہ صبح تک ٹھہرے تھے. ایسی جگہ جس کا ہر کسی کو پتا ہے, یعنی سارے سرخ نشان والے آدمی وہاں اندر آئے ہوئے تھے.
ہمیشہ بہترین آدم ہاں اگر بدترین همراه ها را داشتن چیچه بودن؟ بالعکس هم بوده, بدترین آدم ها بودن بهترین همراه ها را داشتن, پیروز شدن. ما تو تاریخ زیاد داریم.
دیکھیں میں عراق جانا چاہتا ہوں, میں صبح تک نہیں سو سکتا, ممکن نہیں. کل کا دن میرے لیے اس قدر اہم ہے کہ کل کا دن عراق کی تقدیر بنانے والا ہے.
3 مہینے کی چھٹی کے لیے درخواست کر رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں شہید حاج قاسم کی خدمت میں پہنچا. مجھ سے کہا مجھے آپ سے کام ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے کہوں آپ سید حسن نصر اللہ کے پاس جائیں. پھر وہ میرے پاس آئے. میں بیروت چلا گیا تاکہ سید حسن نصر اللہ سے ملاقات کروں. میں نے ان سے کہا بات کیا ہے؟ حاج قاسم کہنا چاہتے تھے لیکن کہا نہیں. کیوں؟ سید نے بتایا امریکی لوگ عراق چھوڑنے کے لیے سنجیدہ ہیں, درخواست کر رہے ہیں کہ اس کام کے لیے انہیں مہلت دی جائے. 3 مہینے کی جنگ بندی چاہتے ہیں تاکہ اس دوران وہ کسی بہانے سے اپنی ضلالت اور ذلت کے بغیر عراق سے نکل جائیں. میں نے پوچھا آپ کی رائے کیا ہے؟ سید نے کہا میں چاہتا ہوں آپ اس مہلت کو انہیں ضرور دیں. حاج قاسم اس حوالے سے آپ سے ہچکچا رہے تھے. آپ سے کہیں کہ آپ امریکہ کے خلاف جنگ کو روک دیں. یہ واقعہ 2011 کا ہے. بہرحال میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی کاروائیوں کو روک دیں.
کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ٹیلیفونک ان موضوعات پر بات کی جائے, لہٰذا حاجی کے آنے کی خبر میں نے خود جا کر جناب ابو مہدی کو دی. حاج حامد آئے, مجھ سے کہا آپ جائیں اور کہیں کہ آپ کا دوست آج رات آئے گا. 2-3 لوگوں سے زیادہ نہیں جانتے تھے. میں نے ریسیور اٹھایا تو دیکھا کہ ابو مہدی ہیں. جناب ابو مہدی مہندس. پوچھا ہمارے دوست کی کیا خبر ہے؟ کب کا پروگرام ہے؟ میں نے کہا پرواز میں دیر ہے، پہلے 7 بجے کا وقت تھا لیکن شدید موسم خراب ہونے کی وجہ سے اب رات 10 بجے کی پرواز ہے۔ میں بات کرنے کے بعد کمرے سے باہر آ گیا۔ 2-3 منٹ گزرے تھے کہ مجھے آواز دی، سید۔ میں کمرے کے اندر آیا تو حاجی پوچھتے ہیں کہ ہمارا پروگرام کب کا ہے؟ میں نے کہا جناب یہی 2-3 گھنٹے بعد۔ میں پھر کھڑا ہو گیا کہ پھر شاید انہیں کوئی کام ہو۔ میں نے کہا کہ حاجی فون پر بات کر رہے ہیں اور شاید وہ ان سے تاکید کر رہے تھے کہ میں وہاں آ جاتا ہوں، لیکن میں نے سنا کہ حاجی ان سے کہہ رہے تھے جناب ابو مہدی ہم آ رہے ہیں، آپ کے ایئرپورٹ آنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف محمد رضا کو بھیج دیں۔ محمد رضا ہی لینے آیا کرتا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ شاید وہ ایک مرتبہ پھر تاکید کر رہے ہیں۔ حاجی نے بھی زور دیتے ہوئے دوبارہ کہا جناب ابو مہدی ہم آ رہے ہیں، رات میں آپ سے ملنے آتے ہیں، آپ کو زحمت نہ کریں۔ ڈاکٹر عادل کا پیغام آیا۔ ڈاکٹر عادل کی صبح میٹنگ تھی، انہوں نے پیغام دیا کہ حاجی آغا سے کہیں وہ زحمت نہ کریں، میں خود ان سے ملاقات کے لیے ایران جاؤں گا۔ حاجی نے کہا میں زیادہ دیر وہاں نہیں رکوں گا۔
سعودیہ والوں نے خط بھیجا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں خود اس خط کو لے کر ایران جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ایران کی رائے جان سکوں کہ اس میں سعودیہ والے کیا چاہتے ہیں۔
مجھے کال آئی کہ جلدی کرو، حاجی آقا جا رہے ہیں، جلدی کرو کہ وہ چلے نہ جائیں۔ بالکل یہیں سے حاجی گاڑی میں بیٹھے اور ایئرپورٹ کی طرف چلے گئے۔ اس بات کو عامر نے مجھے بتایا کہ جب ہم گھر پہنچے حاجی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر جب میں چوکھٹ سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا کہ حاجی اس میز کے سامنے بیٹھے ہیں جس میں شیشہ لگا ہوا تھا، وہ کچھ لکھ رہے تھے۔ پھر وہ وہاں سے اٹھے اور باہر آئے، 5 منٹ ہمارے ساتھ بیٹھے اور پھر کمرے کے اندر چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے چند مرتبہ کیا، یعنی کچھ بے چینی تھی۔
جب وہ جا رہے تھے حسین بھائی آئے، میں باورچی خانہ میں کام کر رہا تھا۔ حسین آیا اور کہا رضا جلدی آؤ، حاجی باہر کھڑے ہیں، انہیں تم سے کام ہے۔ میں نے کہا بھائی ابھی رہنے دیں، میرے بازو ہاتھ بھیگے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا جلدی کرو، جلدی آؤ، حاجی تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ڈرائیور چلنا چاہ رہا تھا، حاجی نے کہا رکو مجھے رضا سے ملنا ہے۔ میں کمرے کے اندر پہنچا تو وہاں حاجی کو دیکھا، میری کفیں اوپر اور بھیگی ہوئی تھیں۔ حاجی میری طرف بڑھے تو میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ حاجی خود میری طرف آ رہے تھے، بالآخر وہ میرے بڑے تھے۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور کہا رضا ہم نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، ہمیں معاف کر دینا۔ حاجی نے میرا بوسہ لیا، خدا حافظ کہا اور چلے گئے۔ وائرلیس میرے ہاتھ میں تھا، حاجی آقا وائرلیس پر مجھ سے رمز میں بات کر رہے تھے۔ صورتحال کیا ہے، کب تک تیار ہو جاؤ گے؟
ہم نے ان سے کہا 10 منٹ تک ہم تیار ہو جائیں گے۔ 10 منٹ بعد میں نے دیکھا میرے لیے ایک ڈبا لے کر آئے ہیں، اس میں انار تھے۔ مجھ سے کہا تم اس ڈبے کو اپنے ہمراہ لے جاؤ اور وہاں ان کے سپرد کر دو گے۔
ہم جب ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے مجھ سے کہتے ہیں رک جاؤ، ہم رک گئے۔ ایک مرتبہ اوپر دیکھا اور پھر نیچے دیکھا، پھر کہا اب چلو۔ جب ہم رن وے کے درمیان پہنچے تو کہا رک جاؤ۔ ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہا اب چلو۔ ایئرپورٹ کے دروازے پر سیکیورٹی والوں سے بات کرنے کے بعد ہم اندر آ گئے۔ جہاز کھڑے ہونے کی جگہ سے پہلے میں نے گاڑی روک لی۔ میں نے دیکھا کہ ابھی محافظ نہیں پہنچے۔ میں ڈرائیور کی طرف آیا اور حاجہ حامد سے کہا سر ابھی تک محافظ نہیں آئے، انہیں ہم سے پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ حاجی نے غصے سے کہا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا سر سواریوں کی بھیڑ ہے اور دوسرا یہ کہ ہم کچھ آگے آ گئے ہیں، جیسے ہی محافظ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جلدی گاڑی میں بیٹھو اور یہاں نہ رکو۔ اس نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے کہتے ہیں جہاز کی سیڑھیوں کے پاس چلے جاؤ۔ جب مسافر سوار ہو رہے تھے، یعنی 4-5 سے زیادہ مسافر نہیں بچے تھے، میں نے دیکھا مجھے اطلاع کیے بغیر، مثال کے طور پر مجھے کہیں کہ تیار رہو یا کہیں کہ رابطے میں رہو، میں نے دیکھا کہ جہاز کی سیڑھیوں کے پاس گاڑی آ گئی۔ پھر مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہاں ہو؟ میں نے کہا میں اپنی جگہ پہ ہوں۔ کیونکہ وائرلیس پر ہم زیادہ وضاحت نہیں کرتے تھے کہاں ہو وغیرہ، بالآخر وائرلیس سرکاری ادارے کا ہے۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھ گئے، سارے مسافر بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اسی دوران محافظ بھی پہنچ گئے، سب مسافر بیٹھ چکے تھے۔ حسین پور جعفری عام طور پر جب ایسے سفر میں آیا کرتے تھے تو صرف اس حد تک بات کرتے کہ سید کوئی کام تو نہیں اور خدا حافظ، لیکن اس مرتبہ وہ سیڑھیوں پر ٹھہر گئے اور کہا، سید ہم نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، اس مرتبہ مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ میں نے جب فون اٹھایا کہ آپ کو اطلاع دوں کہ ہم آ رہے ہیں، حاجی نے کہا، فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ وہیں ہے۔ میں نے کہا، جی وہ ادھر ہی ہے۔ تو کہنے لگے، پھر کوئی ضرورت نہیں کہ اطلاع دیں، یوں ہی چلتے ہیں۔
نیم شب به وقت اینجا دیگه پرواز حرکت کرد رفتش.
حاج آقا در طول مسیر خواب بود، من و شهید طارمی بغل دست هم نشسته بودیم. پاشو دراز کرد، گل به روتون، گفت کفشم قشنگه؟ گفتم آره مبارک باشه. گفت میدونی چه بلای سرم اومد؟ گفتم چه بلای سرم اومد؟ گفت رفتم زینبیه زیارت کردم، نماز خوندم، دعا کردم، بدون کفش موندیم. آقا سید فهمید، سری دستور داد، رفتن همین مول شام سیتی سنتر یه کفش برامون خریدن و آوردن. این کفش خوبه؟ گفتم انشالله به دل و خوش به پا کنی. بعد آقای طارمی گفت با اجازت 10 دقیقه میخوام قرآن بخونم. گفتم مارم دعا کن. و چشم دست برد جیب کاپشنی که تنش بود، قرآن مجید در آورد، 10 دقیقه بالای 10 دقیقه قرآن خوند و بوسید و گفت دعات هم کردم، گفت خدا طول عمرت بده.
الليله يردوني هاجمون احدى مقرات الحشد الشعبي الساعه 12 بالمنطقه الخضراء.
میں نے شہید ابو مہدی کے ایک رشتہ دار جناب کرم سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی اطلاعات آئی ہیں، آپ جناب ابو مہدی کو بتا دیں۔
میں رات 11:30 بجے تک حاج ابو مہدی کے گھر تھا۔ ہم موجودہ صورتحال پر بات کر رہے تھے، خاص طور پر سیکیورٹی کی اس طرح صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور امریکہ کی اس وقت پوزیشن کیا ہے۔ حاج ابو مہدی تھکے ہوئے تھے، وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے اور ہم نے بھی ارادہ کیا کہ گھر چلے جاتے ہیں۔
کرم نے مجھے فون کیا اور کہا، میرا دوست تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور کرم سے حال میں ملاقات کی۔ حاج ابو مہدی نے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آئے۔ اس وقت جناب ڈاکٹر علی الخفاف آئے،
ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھی۔ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور کہا، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ آپ زیادہ چلیں پھریں۔
تو انہوں نے کہا کہ میں اور احمد 1 گھنٹے کے لیے ایک جگہ جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔
میں نے تاکید کرتے ہوئے کہا، سیکیورٹی صورتحال اچھی نہیں ہے، میں نے آتے ہوئے اس جگہ کے قریب ایک امریکی گاڑی کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اطلاع دی۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم ایئرپورٹ کی طرف جائیں گے، میرا خیال تھا کہ علاقے کی سیکیورٹی صورتحال کے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں حاج ابو مہدی اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔
حاج قاسم جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتے تھے تو پھر کسی سے بات نہیں کرتے تھے، حاج ابو مہدی بھی ایسے ہی تھے۔
ڈاکٹر خفاف نے کہا، آپ اجازت دیں تو آپ کے ہمراہ آ جاؤں۔ انہوں نے کہا، دوائی دے دو اور چلے جاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا، نہیں میں آپ کا انتظار کروں گا۔
ان کے ساتھ میں سیڑھیوں سے نیچے آیا، انہوں نے 2 ملازمین کو آواز دی اور کہا، گاڑی نکالو۔ پھر ان کے قریب ہو کر ان سے کچھ باتیں کی، ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کیونکہ وہ بہت رازداری سے بات کر رہے تھے۔
آپ نے اپنے موبائل اپنے منشی کو دیے اور اپنے ایک محافظ سے کہا، ہم اکیلے ہی جائیں گے۔
ہم سب اور وہ سارے لوگ جو ابو مہدی کے نزدیکی تھے، کسی کو بھی حاج قاسم کے آنے کی خبر نہ تھی۔
میں جناب ابو مہدی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور کرم گاڑی چلا رہا تھا۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اعلان ہوا کہ جہاز بغداد ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے۔ اس فلائٹ میں جہاز میں سوار ہونے کے وقت سے لے کر جہاز کے پہیے زمین پلٹنے تک حاج ابو مہدی کا سر یوں اس طرح تھا۔ پور جعفری ان کے ساتھ والی نشست پر سارے راستے سو رہے تھے۔ جب ہم بغداد ایئرپورٹ کے پہلے سیکورٹی گیٹ سے گزرے، حاج ابو مہدی نے کہا، بغداد کے سب علاقے میں جانے کے لیے 4-5 گاڑیوں کا انتظام کرو۔ اسی دوران ایک کالے رنگ کی گاڑی دیکھی جسے پارک کیا گیا تھا۔
करम ने उन्हें लाइट्स के साथ अलामत दी। शहीद मोहम्मद रजा शैबानी गाड़ी से उतरा और हाजी दूसरी गाड़ी में सवार होने के लिए चले गए। मैं भी उनके पीछे उतरा, दूसरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला ताकि उनके हमरा जाऊं। जनाब अबू मेहदी ने कहा, तुम यहीं करम के पास ठहरो, जो काम मैंने कहा है उसका इंतज़ाम करो, और वो चले गए। हमने मोड़ लिया और वापस आ गए। एयरपोर्ट के बैरूनी रास्ते के पास गाड़ी पार्क कर दी। सीढ़ियाँ जहाज़ के साथ लगने के बाद जो पहला आदमी उतरा वो हाज कासिम थे, अपने छोटे से बैग के साथ जो हमेशा उनके पास होता था। एक काले रंग की गाड़ी सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी, जहाज़ की सीढ़ियों के पास। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरे, फौरी तौर पर एक काले रंग की गाड़ी सीढ़ियों से आ लगी, जहाज़ के साथ चिपकी हुई। उस गाड़ी में वो बैठ गए। 10-15 मीटर गाड़ी आगे हुई और उन्हें इंतज़ार था कि बाकी लोग भी सवार हो जाएं। गाड़ी चली गई और काली गाड़ी के पीछे पीछे दो गाड़ियाँ और भी उनके साथ चल पड़ीं। पहली गाड़ी में हाज कासिम थे, उनके पीछे एक वैन भी चल पड़ी। हाज अबू मेहदी ने कहा, मैं 15 मिनट तक आऊँगा, लेकिन उन्हें देर हो गई। करम ने कहा, उन्होंने देर कर दी है, फ़ोन करो। मैंने कहा, हाँ उन्होंने देर कर दी है। उसने फिर पूछा, फ़ोन करूँ? मैंने कहा, नहीं पैगाम भेजो। शहीद मोहम्मद रजा का जवाब ये था कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं। यही वो वक्त था जब धमाके की आवाज़ आई, यानी कुछ ही लम्हों बाद ये वाकया हो गया। फौरन हमें काल में बगदाद एयरपोर्ट पर धमाके की खबर सुनाई दी गई। ये वाजह नहीं हो सका था कि धमाके की नौीयत क्या है, शायद एक रॉकेट फायर किया गया था। बहरहाल जो भी था, एक फायर और कुछ टकराने की खबर थी। शुरू में हम फिक्रमंद हुए, लेकिन हमारे अंदाजे ये बता रहे थे कि अबू मेहदी उनके साथ मौजूद नहीं थे। थोड़ी देर बाद पता चला कि ये फायरिंग हवाई जहाज से हुई है। दो गाड़ियां हैं कि जिन्हें अमरीकी हेलीकॉप्टर के जरिए निशाना बनाया गया है। पायलट ने पेट्रोल की दरख्वास्त की। पेट्रोल के लिए एक गाड़ी जहाज के पास पहुंच गई। जैसे ही उसका पाइप जोड़ा गया, फौरन एक इंजीनियर आया और उसने कहा, पेट्रोल देने से मना कर दिया गया है, अभी हमें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सवाल जवाब किया गया, बताया गया कि बगदाद एयरपोर्ट तलाए सानवी बंद कर दिया गया है। पूछा गया क्यों, जवाब दिया गया कि सिक्योरिटी मसाइल की बिना पर। और इसी असना में करम मोहम्मद रजा को कॉल कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था।
रात 1 बजे या 1:45 का वक्त था कि मैं फ़ोन कॉल से जाग गया। अबू मेहदी के हमरा जाने वाले अहमद की कॉल थी। उसने बताया कि एक धमाका हुआ है। हम एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते पर थे कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अजीबो गरीब हरकत का सिलसिला देखा।
यहाँ तक कि इराकी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के खसूसी दस्ते भी बगदाद के हवाई अड्डे के दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं। उसने बताया कि उन्होंने पहले हमारी तरफ ग्रीन लेजर के साथ सिक्योरिटी अलर्ट की अलामत दी और फिर हमारी तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं।
उन्होंने हमें हुक्म दिया कि हमारी फोर्सेस के हमरा हवाई अड्डे के अंदर चलें। 5 मिनट बाद हम मुतवज्जा हुए कि जिन गाड़ियों को निशाना बनाया गया है वो हजरत शाबी की प्रोटोकॉल गाड़ियाँ हैं।
हमें हाज कासिम के आने की इतला थी, लेकिन बिल्कुल सही वक्त का नहीं पता था।
मुबाशरतन अव्वल इजरा सवेत तसल टेलीफोन हाज अबू मेहदी।
मैं हाज अबू मेहदी के फ़ोन की आवाज़ कमरे से सुन रहा था। जाते हुए वो उन्हें अपने साथ नहीं ले गए थे, उनके अपने 2 मोबाइल फ़ोन थे जिनकी आवाज़ में सुन रहा था।
तकरीबन 20 मरतबा से ज़्यादा कॉल की, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया।
हाज हामिद ने मुझे कॉल की और कहा, आपके लिए बहुत ही बुरी खबर है, इंशाल्लाह कि सच नहीं होगी।
انضم الينا مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله مساء الخير، هل وصلتك اي معلومات بخصوص هذه الانفجارات وماهيه الطيران في سماء العاصمه؟
میں نے ان سیٹلائٹ نیٹ ورک چینلز میں سے ایک کی سکرین پر ایک فوری خبر دیکھی جس میں اعلان کیا گیا تھا کہ بغداد ہوائی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔
हम मुसलसल कॉलों पे कॉलें कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। हम नहीं जानते थे कि ये जो गाड़ी जल रही है ये वही अबू मेहदी की गाड़ी है, या ये कि ये उनका ड्राइवर मोहम्मद रजा है, या हाज कासिम भी उनके हमरा थे, और बाकी कौन लोग हैं।
मैंने मज़ीद इंतज़ार नहीं किया میں نے دوستوں سے کہا میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں، اگر حاجی واپس آ گئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور چل دیا۔ اسی اثنا میں ٹیلی فون کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب لوگ مجھ سے حاجی ابو مہدی کا پوچھ رہے تھے۔ میں اپنے دوستوں کی پریشانی جان کر زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ جب میں پہنچا تو گاڑیوں میں آگ لگی تھی، ابھی تک آگ نہیں بجھی تھی اور فائر بریگیڈ والے کام کر رہے تھے۔
میں نے دفتر کے ایک ملازم کو جگایا اور اس سے کہا تہران رابطہ کرو اور اس موضوع کی جزئیات معلوم کرو، کیونکہ ہم بغداد کے سارے نمبروں پر رابطہ کر رہے تھے لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ مثال کے طور پر ابو مہدی اور ان کے دفتر رابطہ کیا لیکن کوئی کال نہیں ملی۔
رات کے اس پہر کا فون معمول سے ہٹ کر تھا۔ ٹیلی فون اٹھایا تو ہمارے لبنانی بھائی تھے۔ انہوں نے پوچھا حاجی نے عراق جانا تھا، کیا آپ کو کچھ معلوم ہے؟ گئے یا نہیں گئے، کب گئے؟ میں نے کہا طے تھا کہ عصر یا مغرب کے وقت جائیں گے۔ اگر ان کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو تو علل قاعدہ ابھی پہنچ گئے ہوں گے۔
ہم سیدھے ہوائی اڈے کی طرف چلے گئے اور دھماکے کے 20 منٹ بعد ہم جائے وقوع پر تھے۔ پھر ہم نے جگہ کا معائنہ شروع کر دیا۔ ہم تمام سیکیورٹی فورسز اور کمانڈروں کی موجودگی سے حیران رہ گئے۔ ہر طرف پولیس اور افسروں کی گاڑیاں تھیں۔
ہماری معلومات اور تحقیق کے مطابق ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم جو لوگ وہاں موجود تھے وہ پہلے سے اس واقعہ سے متعلق بہت کچھ جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے، ورنہ رات 2 بجے کیسے ایک تفتیشی ٹیم وہاں پہنچ سکتی ہے اور تمام شواہد کو اکٹھا کر لیتی ہے۔ وہ افراد جو محمد رضا شیبانی کے ساتھ کام کرتے تھے وہاں موجود تھے۔ ایئرپورٹ کے بھی کچھ لوگ وہاں تھے۔ وہاں بکھرے کپڑوں کی تلاشی لی کہ شاید یہاں سے کچھ شواہد مل جائیں۔
حجۃ شعبی میں امن عامہ کے ذمہ دار افسر شیخ علی نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا محمد رضا شیبانی بھی نشانہ بنا ہے۔
پہلی گاڑی جو ہم نے چیک کی ابھی اس میں آگ لگی تھی اور کوئلہ بن چکی تھی۔ یہ گاڑی محافظین کی تھی۔ واضح نہیں ہو رہا تھا کہ اس میں کون کون تھا۔ وہاں کوئی ایسی چیز جو ابو مہدی اور حاج قاسم سے متعلق ہو مجھے نہیں ملی۔
رات تقریباً 1:30 یا 2 بجے کا وقت تھا۔ کہا ایئرپورٹ کے راستے میں ایک دھماکہ ہوا ہے، کہتے ہیں یہ واقعہ ابو مہدی اور حاج قاسم سے تعلق رکھتا ہے۔
میں ایئرپورٹ کے راستے میں تھا کہ ابو حسن عامری نے مجھے کال کی اور کہا ابو فدا کیا بات ہے؟ میں نے کہا علی الظاہر محمد رضا شیبانی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پوچھا ابو مہدی بھی تھے؟ میں نے کہا میں 1 گھنٹہ پہلے ابو مہدی کے پاس تھا اور وہ میرے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے، ظاہراً انہیں وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا خدا آپ کو خوش رکھے، اللہ خیر کرے۔
پھر میں دوسری گاڑی کی طرف گیا جس سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ یہ گاڑی ابو مہدی کی تھی، وہ عام طور پر اسی گاڑی میں سفر کیا کرتے تھے۔ اس میں شہید محمد رضا شیبانی کا جسد دکھائی دیا جو جل چکا تھا، اس کا کچھ حصہ باقی تھا۔ ایک ہاتھ جس سے اس نے سٹیئرنگ پکڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی تھی۔ ابو مہدی اور حاج قاسم کے استعمال کی کچھ چیزوں کے بعض آثار بھی دکھائی دیے۔
بعد از گذشت 40 دقیقے ماشین سوخت اومد، سوخت رو زدیم و عرض میشه به حضور انورت هواپیما مسافرگیری شکرد و هواپیما تیک آف کرد و اومدیم دمشق بعد از 1 ساعت و 40 دقیقه تاخیر۔
میں نے ایران رابطہ کیا اور پوچھا آپ کو کوئی خبر یا اطلاع ہے؟ انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔
میرا پہلا رابطہ سردار قانی جو ان کے جانشین تھے ان سے ہوا۔ انہیں بتایا کہ ماجرا کچھ یوں ہے کہ اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے تقریباً 2 بجے کے قریب۔ उन्होंने पूछा, तुम्हें यकीन है? मैंने कहा, बिल्कुल यकीनी बात है। एक भाई ने आवाज दी और वो चीखा, यह हाज कासिम का हाथ है। जहां हाथ गिरा हुआ था मैं वहां पहुंचा।
एक अंगूठी थी, एक हाथ जिसमें अंगूठी थी। मैं इस अंगूठी को पहचानता था। यह शहीद सुलेमानी की थी, लेकिन हमने मजीद जस्तुजू की।
मैंने आपको बताना है कि हम अफरा तफरी और परेशानी की हालत में। मैं वाजे कहूँ कि हम दो शहीदों के अजसाद को महफूज करने के लिए भी परेशान थे।
थोड़ी देर बाद हमें कुछ बैग मिले जिनमें कुछ पासपोर्ट और अंगूठियां थीं। बस शवाई से मालूम हो रहा था कि ये हाज कासिम और उनके साथियों से मुतालिक हैं। शहीदपुर जाफरी जब भी हाज कासिम के हमरा होते थे तो ये चीज़ें भी उनके साथ हुआ करती थीं।
शहीद अबू महदी जब घर से बाहर जा रहे थे मैंने उन्हें देखा था। मैं उनके चेहरा और लिबास को पहचानता था। पेंट कोट, एनक, कमीज, घड़ी, हत्ता उनके जूते जो वो पहनते थे, क्योंकि मैं उनके साथ हुआ करता था इसीलिए उन सब का अक्स मेरे जहन में था। दोस्तों ने मुझे आवाज दी। उन्हें एक सर का पिछला हिस्सा और कुछ बाल नजर आए थे। बालों का रंग सुरमई था। मुझे शक हुआ कि अबू मेहदी के बाल हैं या नहीं, क्योंकि अबू मेहदी के सारे बाल सफ़ेद थे। मैंने कहा, पानी लाएं, बाल धोए ताकि मालूम कर सकें कि सफ़ेद हैं या नहीं। मैं अपने अंदर कह रहा था, उनमें से कोई एक जिंदा है, इनमें कोई गाड़ी में नहीं बैठा या वो किसी दूसरे रास्ते से चला गया है। एक ही वक्त में दोनों को खोना बहुत मुश्किल था। मैं यकीन नहीं करना चाहता था, अब भी यकीन नहीं होता।
तलाश जारी थी, दूसरे भी यही काम कर रहे थे, यहाँ तक कि हमें दाहिनी टांग और पांव मिल गया। अबू मेहदी का जो मुआलजा चल रहा था वो होम्योपैथिक दवाइयों से हो रहा था। टांग में उन्हें तकलीफ रहती थी। जब हमें टांग मिली तो यकीन हो गया कि ये अबू मेहदी मुहंदिस की ही है। मुझ में खड़े रहने की सकत ना रही, मैं सड़क पर ही बैठ गया। उनका पांव मेरे हाथ में था और उसकी सारी निशानियाँ पहचानता था।
हालात ऐसे थे कि हमारे लिए सब कुछ गैर मफहूम था कि ये क्या करना चाहते हैं। अभी उन्होंने हाजी को मारा है, इसके बाद किसको निशाना बनाना चाहते हैं। लिहाजा तमाम आला हुकाम की सख्त सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहम हो गई थी।
वाज़े तौर पर मैं डरा हुआ था और नहीं जानता था कि अजसाद को कहाँ लेके जाऊँ। इसीलिए अजसाद को दूसरे एयरपोर्ट के करीब वजारत दिफा के सरदखाना में ले गया। वहां सहूलियात और हिफाजत का निजाम बेहतर था।
जानते थे कि हाज कासिम की शहादत से मौजूदा सूरतहाल में रूस, तुर्की, शाम, लबनान, फलस्तीन और इराक पर नहायत गहरे असरात मुरतब होंगे। हम जानते थे कि ना सिर्फ इराक में बल्कि सारे खत्ते में बुनियादी तब्दीलियां आ जाएंगी। मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा बेटा ज़ारो क़तार रो रहा है। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहता है, अम्मू शहीद हो गए। मैंने पूछा, कौन से अम्मू? کہتا ہے امو حاج قاسم، اس نے المنار چیلن لگا رکھا تھا، کہتا ہے یہاں یہ دیکھیں۔
یہاں حاج قاسم سلیمانی تھے اور یہاں ان کے ساتھ دوسرے شہید تھے۔
حاج قاسم کو قتل کرنے کا منصوبہ بہت پہلے سے تھا، جب وہ شہید ہوئے کشیدگی بہت بڑھ چکی تھی۔ امریکہ کو حاج قاسم پر بہت زیادہ غصہ تھا، وہ شام میں اپنے منصوبوں کی ناکامی پر سیخ پا تھے۔ بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنے کی ہر پلاننگ میں وہ ہار چکا تھا، وہ اپنی تمام تر ناکامیوں کا ذمہ دار حاج قاسم کو قرار دیتا تھا۔ یمن پر حملے کے جنگی اتحاد میں انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس میں بھی قصوروار حاج قاسم کو گردانتے تھے۔ فلسطینی غزہ سے جو میزائل صہیونی حکومت پر داغے گئے، اس کا سلسلہ حاج قاسم سے جوڑتے تھے۔ اس بنا پر کشیدگی دن بہ دن بڑھ رہی تھی۔ ان حالات میں امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس آدمی سے جان چھڑائی جائے۔
ہم اسی گھر کی طرف دوبارہ گئے۔ میں نیچے حاجی کے کمرے میں گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ میرے ساتھی نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہے تھے اس طرف سے آؤ، تم ادھر کہاں جا رہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دن ہے یا رات ہے، سورج نکلا ہے یا نہیں، میرے قریب کوئی اور بھی ہے۔ میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، میں کچھ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں حاجی کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا حاجی کی جائے نماز بچھی ہے۔ میری جو حالت تھی اس میں میں نے حاجی کی جائے نماز اکٹھی کی اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا تاکہ یہ پاؤں میں نہ پڑی رہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے میز کے کنارے پر ایک تحریر رکھی ہے، اس کے اوپر ایک کھلا ہوا پین بھی رکھا ہے۔ جب میری نگاہ اس کاغذ پر پڑی میں نے اٹھا لیا، دیکھوں تو کیا ہے۔ میں نے کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھا تو لکھا تھا، خداوندہ مجھے پاکیزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایا میں تیرے دیدار کا عاشق ہوں۔ ایسے دیوانوں کی سی حالت ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا رضا کیا ہوا؟ کہتا ہے آقا سید حاجی جانتے تھے کہ وہ شہید ہو جائیں گے۔ رضا کیا کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے اس کاغذ کو دیکھیں۔ اس تحریر کو یہاں لائے، سیدھا یہاں لے آئے، اس پر لکھا تھا خدایا مجھے معاف کر دو وغیرہ۔ اب تو وہ عام ہو چکا ہے، خود ان کے ہاتھ کی تحریر ہے۔ جب یہاں لائے تو ایک محشر برپا ہو گیا۔ یہیں اس کمرے میں جب وہ تحریر پڑھی گئی تو محشر برپا ہو گیا۔ میں خود ابھی تک اسے نہیں پڑھ سکتا، ابھی تک نہیں پڑھ سکتا۔ کرمانشاہ شہر میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعہ کی تحقیقات کی، جو ٹیم اس واقعہ کی تحقیقات کرنے آئی تھی اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا گیا۔ ہم نے اس ٹیم کو اس کے سارے وسائل کے ساتھ اپنے ہمراہ لیا اور ہر قسم کے حالات میں کام جاری رکھا۔ اسرائیلیوں کے بارے میں ہم نے جو کام کر چکے تھے، اس بنا پر امریکہ کا منصوبہ یہ تھا کہ اسے داعش کی گردن میں ڈال دیں، یعنی کہیں کہ ایران کے اندر بھی حاج قاسم اور اسلامی جمہوریہ کی مخالفت پائی جاتی ہے، لہذا انہوں نے یہ کام انجام دیا ہے۔ وہاں ہونے والے بم دھماکے میں یہ چاہتے تھے کہ وہ شہید ہو جائیں۔ اس بات کا اس واقعہ کے 2 مہینے پہلے علم ہو گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد میں نے کہا حاج آقا اب انہیں ایران سے کوئی امید نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے 3 سال کام کیا تھا اور آخرکار الحمدللہ ان کی سازش بے نقاب ہو گئی۔
جب امریکیوں نے حاج قاسم کو شہید کیا تو ان کے اندازے ٹھیک نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایران و عراق میں 10 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شرکت کریں گے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو انہیں اس انداز سے شہید نہ کرتے۔ وہ ایک کار بم کو ان کے راستے میں نصب کر سکتے تھے اور کہیں کہ یہ کام داعش کا ہے۔ ٹرمپ نے کیوں کہا یہ ہمارا کام ہے، اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ عراقی عوام یا جو لوگ مظاہرے میں شریک ہوئے تھے وہ حاج قاسم کی شہادت پر جشن منائیں گے۔ انہوں نے حشد شعبی اور ایران کے خلاف بڑی سطح کا پروپیگنڈا کیا تھا۔ عراق کے اندر 2 مہینے تک ایران کے خلاف مظاہرے ہوتے رہے تھے، بہت زیادہ خرچہ کیا تھا انہوں نے۔ پومپیو نے کہا تھا کہ عراقی لوگ حاج قاسم کی شہادت پر ضرور جشن منائیں گے۔ اس شب شب شہدا کے وسیع استقبال اور ایک بڑے تشییع جنازے سے وہ حیران رہ گئے۔ عراقی پارلیمنٹ کی طرف سے امریکی فورسز کے انخلا کی قرارداد پاس ہونے پر وہ انگوش پہ دندہ تھے۔ وزیر اعظم جناب عادل عبد المہدی کے جنازے میں شرکت پر وہ ورتا حیرت میں تھے۔ ان باتوں پر ان کی منصوبہ بندی ہرگز نہ تھی، البتہ اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہتے تو وہ کسی قسم کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔
حاج قاسم اور حاج ابو مہدی مہندس کے خون کا انتقام ہم سب کی گردنوں پر قرض ہے۔ ہم عراقی عرب مسلمان اور علی ابن ابی طالب پر عقیدہ رکھنے والے شیعہ
उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक तागूती और इस्तिकबारी ताकतों से हाज कासिम और हाज अबू मेहदी मुहंदिस के खून का बदला ना ले लें।
जिस दिन ईरान ने अमरीकी छावनी पर मिसाइल दागे उसके कुछ दिन बाद मैं अमरीका गया। एक अमरीकी मुझसे कहता है, ब्रायन हॉक की बीवी को नींद नहीं आती, दिन रात जागती और रोती रहती है, उसका बदन कांपता रहता है। ये ब्रायन उससे कहता है, ये लोग तुम्हें कत्ल कर देंगे क्योंकि तुम हाज कासिम की कत्ल में शरीक थी। यानी इस तरह उनके वजूद पर खौफ की वजह से लर्जा तारी रहता है।
वो दिन आएगा जब हाज कासिम और हाज अबू मेहदी की अरवाह को खुश करेंगे। ये उसी दिन होगा जब हम तमाम अमरीकी फोर्सेस को बदतरीन शिकस्त से दोचार करके इराक से निकाल देंगे।
नहीं, ऐसा नहीं। हाज कासिम के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। ना खत्म होने वाला मौजू है। उसका जो किरदार था उसे भुलाया ना जाएगा। बहरहाल अब भी कुछ लोग ये बातें कहने से डरते हैं कि नहीं कहनी चाहिए। शाम में उसका किरदार था, अगर वो ना होता तो मुमकिन था शाम के लिए कुछ और ही वाकयात रोनुमा होते। इराक में जो उसका किरदार था, अगर वो ना होता तो मुमकिन था इराक के लिए कुछ और ही वाकयात रोनुमा होते। दाइश के साथ जंग में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन न था। इसी बिना पर हमें सुखोई तैयारों की ज़रूरत पड़ी। वो ईरान गए और रहबरे मुअज़्ज़म से मुलाकात में उन्होंने बताया कि इराक को सुखोई तैयारों की ज़रूरत है। 7 सुखोई तैयारे मिसाइल के साथ लेस हमें दिए गए ताकि हम उनसे फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन पर हमला कर सकें। इसके बाद हमें ड्रोन तैयारों की ज़रूरत पड़ी। उसने जल्दी से हमारे लिए अड्डा तैयार करवाया। फिर हमें असलहे की ज़रूरत पड़ी। मुझे याद है जब आखिरी मरतबा मैं शहीद अबू मेहदी से मिला तो चलते हुए मैंने कहा, तुम्हें याद है इसी प्लेटफॉर्म पर हमने अपनी ज़रूरियात और हथियारों के मुआहदे की तहरीर किया था और उन पर दस्तखत किए थे। इसी तरह हमारी बहुत सी मुश्किलात में उसने मदद की। जंग में उसने हमारी भरपूर मदद की। मैं बाज़ चीज़ों के बारे में नहीं बता सकता।